السلام علیکم خواتین حضرات، پچھلے کئی اتوار سے سورہ رحمان پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن پاک کے مخوی معنی اتنے وسیع ہیں اور کلام الہی اتنا تہ در تہ ہے کہ اس کے پرت ہم کھولتے جائیں گے، نئے سے نئے معنی آتے چلے جائیں گے اور اس کی انتہا کہیں نہیں ہوگی. رب تعالیٰ اس سورہ میں بار بار انسان اور جنات سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے. اس دن میں ایک بات ہم سب اگنور کر جاتے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان تلاوت فرمائی اپنے صحابہ کرام کے سامنے، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ جب میں سورہ رحمان تلاوت کر رہا تھا اور جب میں وہ آیت پڑھتا تھا کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو تم سے تو اچھے جنات ہیں جو ہر بار جب میں یہ آیت پڑھتا تھا تو آگے سے وہ کہتے تھے کہ نہیں باری تعالیٰ، ہم تیری کسی نعمت سے انکار نہیں کرتے، تو تم گمسم بیٹھے رہے. تو انسان پہ لازم ہے کہ جب سورہ رحمان کی یہ آیت تلاوت کی جا رہی ہو کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو سامنے سے یہ اقرار کرے کہ نہیں باری تعالیٰ، ہم تیری کسی نعمت سے انکار نہیں کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں. جو رب تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں گنواتا ہے سورہ رحمان میں، سائنس تو آج ڈسکور کر سکی کہ چیزیں پانی پر تیرتی کیسی ہیں. پانی پر جو چیزیں تیرتی ہیں یا ہوا میں جو چیزیں تیرتی ہیں، اس کے پیچھے دو اصول کار فرما ہوتے ہیں، سائنسی اصول، کہ ماس اینڈ والیوم کی ریشو کو ہم تبدیل کر لیں یا اس میٹیریل کی اسپیسیفک گریویٹی یا ڈینسٹی کو تبدیل کر دیں. اگر کسی چیز کو پانی پر تیرنا ہے تو پانی کی اسپیسیفک گریویٹی یا پانی کا وزن 10 پاؤنڈ پر گیلن بنتا ہے. پانی کا ویٹ ہے 10 پاؤنڈ پر گیلن بنے گا. لکڑی ہے، ایون پیٹرول، پیٹرول کا ویٹ تقریباً 8 پاؤنڈ کے قریب بنتا پر گیلن. یہ تقریباً عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا زیادہ ہے 8 پاؤنڈ سے. تو وہ پانی پر تیرتا ہے. اگر پیٹرول آپ پانی پر پھینکیں یا آئل پانی پر پھینکیں تو سطح پر رہے گا، اوپر ڈوبتا نہیں. اسی طرح جو کشتیاں بنائی جاتی ہیں وہ لکڑی کی بنتی ہیں، اسے پھیلاؤ دار کر دیا جاتا ہے، اس کا والیوم بڑھا دیتے ہیں. وہ رب تعالیٰ نے جو سورہ رحمان میں کہا کہ پہاڑ نما جہاز پانی پر تیرتے ہیں، ہم نے یہ نعمتیں بھی تمہیں عطا کی کہ وہ پہاڑ نما جہاز جو دیکھنے میں یقین نہیں آتا کہ پانی پر تیر سکیں گے، وہ پانی پر تیرتے ہیں. انسان کے جسم کا نظام ایسا خودکار بنا دیا ہے اللہ تعالی نے کہ ہمیں اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ از خود کام کرتا رہتا ہے. یہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں یا ہم کسی چیز کی گرفت کر لیتے ہیں، کسی چیز کو پھینک دیتے ہیں، ہم صرف سوچتے ہیں اور جسم کام کرتا ہے، ہم کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں اس کے لیے کرتے. سوچ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ایک سگنل کی صورت میں، اور وہ سگنل پاس آن برین کر دیتا ہے متعلقہ لمب کو، اور وہ ایکشن میں آتا ہے اور چیز کو پکڑ لے گا ہاتھ آپ کا. یہ تمام نظام اتنا خودکار ہے اور اتنا غیر محسوس طریقے پر کام کرتا کہ ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنا ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے برین کو کوئی پروگرام فیڈ کریں کہ یہ فائل اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے میں نے، تو ہم کوئی پہلے سافٹ ویئر دماغ میں لوڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر کوئی اس کو کمانڈ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کمپیوٹر کام کرے گا، اس کے بعد ہاتھ حرکت میں آئے گا. ایسا نظام ہے اور اتنی سرعت کے ساتھ کام کرتا ہے کہ سوچنے میں اور ہاتھ کے موو کر جانے میں کوئی ٹائم لیگ نہیں ملے گا ہمیں. فریکشن آف اے سیکنڈ میں وہ سوچ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو اے سگنل، اور وہ سگنل ٹرانسفارم ہو جاتا ہے انٹو میکینیکل ایکشن. کہ جو ہی میں نے سوچا کہ میں نے اس فائل کو اس طرح سے پکڑنا ہے، تو فریکشن آف اے نینو سیکنڈ وہ سوچ دماغ میں ریسیو کی، اس کو اس نے ٹرانسفارم کیا انٹو این الیکٹرانک سگنل، وہ ہاتھ تک گیا اور ہاتھ سے آگے وہ مکینیکل حرکت میں تبدیل ہو گئی. انسان چاہے کتنا بڑا کریڈٹ لے کہ سائنس کی ترقی میں میں یہاں تک چلا گیا، لیکن انسان کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ بیسڈ ہیں نیچر کے پرنسپلز پہ. کہ انسان نے سٹڈی کیا کہ فلاں چیز کام کیسے کرتی ہے. اب ہمارے یہاں انجینئرنگ میں ایک نیا ڈسپلن انٹروڈیوس ہوا آج سے، یورپ میں تو کوئی 10-15 سال پہلے انٹروڈیوس ہو گیا تھا، میکاٹرونکس کا. وہ ڈسپلن انجینئرنگ کا ایسا ہے جس کے اندر الیکٹرانک اور مکینیکل انجینئرنگ دونوں کا بلینڈ تیار کیا ہے. یہ جو ہمارے جسم کا نظام کام کر رہا ہے، یہ الیکٹرو مکینیکل کم الیکٹرانک ہے. اس میں تین ڈسپلنز انجینئرنگ کے ایک ہی جگہ رب تعالیٰ نے کمبائن کیے ہوئے ہیں. تو انسان ابھی دو کر کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. آج سے کوئی 70 کے دہائی جو تھی، اس میں دونوں سپر پاورز نے ایسا ہیلمٹ ایجاد کر لیا تھا کہ جو فائٹر پائلٹ ہے اس کو کچھ کرنا نہیں، اس نے صرف سوچنا ہے، اور وہ ہیلمٹ اس کی سوچ کو، اس کے سگنلز کو پک کرے گا، اس کی سوچ کی جو وائبریشنز پیدا ہو رہی ہیں اسے ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو الیکٹرانک سگنل، اور اس کے آگے مکینیکل پروسیس شروع ہو جائے گا. کہ اگر وہ اڑتے ہوئے دوسرے دشمن کے جہاز کو دیکھتا ہے پائلٹ، تو اس نے دیکھا اور سوچا کہ اسے میں میزائل سے ہٹ کر دوں. ہیلمٹ کے لگے اندر لگے ہوئے سینسر اس کے برین ویو کو پک کریں گے، اس کو کنورٹ کر دیں گے انٹو این الیکٹریکل پلس. وہ پلس ٹرانسپونڈر میں جائے گی، جو جہاں وہ پلگ ان ہوا ہے ہیلمٹ اس کا، وہاں سے وہ الیکٹرو میگنیٹک پلس میں کنورٹ ہو کے ایکٹیویٹ کر دے گی میزائل کے سسٹم کو جس سے وہ فائر ہوتا ہے. اب یہ 70 کی دہائی میں ہوا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے نظام بابا آدم کے ساتھ ہی عطا کر دیا تھا. تو وہ جو رب بار بار ہم سے کہتا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ ریفر کر رہا ہے انہی سب چیزوں کو. اسی لیے سائنسدان پہلے اللہ کے منکر ہوتے ہیں شروع میں، جو جو گہرائی میں اترتے ہیں اور ان کے علم میں وسعت آتی ہے اور تجربہ ان کا بڑھتا ہے، تو وہ اتنے اللہ تعالیٰ کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ان کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے اس قوت پر جس نے یہ تمام کائنات تخلیق کی ہے. ہم لوگ ذرا سا کوئی علم حاصل کر کے اس پہ اتراتے پھرتے ہیں، جبکہ علم ایسی چیز ہے جو جہالت کو ہم میں سے دور کر دیتی ہے، لیکن کمل بھی اتنی خطرناک چیز ہے کہ جہالت کو پروموٹ کر دیتی ہے. یہ کسی چیز پر تکبر کرنا کہ میں بڑا ہوں، یہ جہالت کی بدترین فارم ہے. لیکن یہی علم کی مقدار جو کم ہے اور وہ ہمیں جہالت کی طرف لے جاتی کہ ہم اپنے آپ پر فخر کرنے لگتے ہیں، یہی علم جب بڑھتا ہے تو اس علم کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا فیل کرنے لگتے ہیں کہ علم کی وسعت اتنی ہو گئی کہ اس کے مقابلے پر ہماری ذات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. اگر سورہ رحمان کی ایک ایک لفظ کو ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو تکرار کر رہا ہے رب تعالی کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ کس قدر سچ ہے. اب یہ اسپیسیفک گریویٹی، ماس، والیوم، یہ چیزیں تو ہم نے کچھ 100 سال پہلے ڈسکور کی تھی، یا 120 سال ہو گئے اس کو، لیکن یہ رب تعالی نے تو کائنات کی جب تخلیق کی اسی وقت وجود میں لے آیا تھا اللہ. وہ جو ایک بات میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی چیز انوینٹ نہیں کرتے، یہ غلط کریڈٹ لیتا ہے انسان کہ میں نے فلاں چیز ایجاد کی. ایجاد نہیں کرتے ہم، ہم دریافت کرتے ہیں. ہم ایک فیکٹ جو پہلے سے موجود ہے اس کو ڈسکور کر لیتے ہیں. ایجاد کرنا وہ ہے کہ جب ہم ایک نئی چیز کو وجود میں لے آئیں، ایجاد یہ ہے. اور دریافت کرنا یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، ہم نے اپنے علم کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ وہ چیز ہمارے علم میں آ گئی ہے، وہ دریافت کرنا ہے. تو انسان جتنی چیزیں لے کے آیا وہ ایجاد نہیں تھی، وہ دریافت تھی اس کی، اس نے ڈسکور کی تھیں وہ چیزیں. اب آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال پیدا ہو، اسٹیم انجن ایجاد ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ دریافت ہی ہے. اس لیے کہ والکینو میں جب اسٹیم اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر گیسز، ہاٹ گیسز اتنی بھر جاتی ہیں کہ زمین ان کو روک نہیں پڑتی، تو وہ ایرپٹ کر جاتا ہے، کسی کمزور حصے سے ایرپٹ کر جائے گا. انسان نے اسٹیم کی قوت کو وہاں سے دریافت کیا. آپ نے اسٹیم انجن کی ایجاد کے بارے میں تو پڑھا ہوگا کہ وہ کیتلی میں جہاں پانی ابل رہا تھا، تو اسٹیم انجن کے موجد جب وہ بچہ تھا تو اس کو دیکھتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس نے کہ اس کیتلی کا ڈھکنا ہے، باوجود وزنی ہونے کے، وہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. تو وہاں سے اس کے ذہن میں یہ اسٹیم کی قوت کو ہارنیس کرنے کا خیال اس کے ذہن میں آیا، اور رفتہ رفتہ اس پر جب اس نے کام کیا تو اس نے سوچا کہ اگر اسٹیم کی مقدار بڑھا دی جائے اور کسی موونگ پارٹ کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے کہ کسی ایسے چیمبر میں یہ اکٹھی ہو جہاں سے اسے نکلنے کا راستہ نہ ملے، لیکن اس کو ایک طرف سے ایک موونگ پارٹ نے روکا ہوا ہو، تو یہ اپنے زور سے اس موونگ پارٹ کو موو کر دے گی، حرکت پیدا ہو جائے گی. تو یوں اسٹیم انجن وجود میں آ گیا. اور اسٹیم انجن کا نام سائنس دانوں نے رکھا ایکسٹرنل کمبسچن انجن، اور مزہ یہ ہے کہ یہ اکلوتا انجن ہے جو ایکسٹرنل کمبسچن انجن کہلاتا ہے، کیونکہ اس کی آگ انجن کے باہر جل رہی ہے، جو بوائلر ہے وہ انجن سے ہٹ کے ہے، انجن کے پسٹنز دوسری جگہ پر ہیں، تو چونکہ اس کا آگ کہیں باہر جل رہی ہے جہاں بوائلر چل رہا ہے اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اور پسٹن جو اسے موو کر رہے ہیں انجن کو وہ بوائلر سے ہٹ کے ہیں، تو یوں اس کا نام ایکسٹرنل کمبسچن انجن پڑ گیا. لیکن اس کے علاوہ جتنے انجن دریافت ہوئے وہ سب کے سب انٹرنل کمبسچن انجن ہیں، کہ ان کی جو آگ ہے وہ جلتی ہی انجن کے اندر ہی ہے. جو کار ہم روز چلاتے ہیں یہ انٹرنل کمبسچن انجن ہے، کہ اس کے جو پسٹنز ہیں وہ ہوا کو کمپریس کرتے ہوئے اوپر اس جگہ آ جاتے ہیں جہاں مزید وہ کمپریس نہیں ہو سکتی، اور وہی آپٹیمم پوائنٹ ہوتا ہے جہاں اسپارک پیدا ہو جاتا ہے. تو یوں جو کمپریس پیٹرل ہے وہاں اس میں آگ لگتی ہے، اس سے دھماکہ پیدا ہوتا ہے اور اس دھماکے سے پسٹن نیچے چلا جاتا ہے. یہ باری باری تمام سلنڈرز میں یہ عمل جاری رہتا ہے اور گاڑی موو کرتی رہتی ہے. یہ سب کا سب انسان نے سیکھا قدرت ہی سے ہے. انسان غلط کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے ایجاد کیا، ایجاد بالکل نہیں کیا، اس نے دریافت کیا ان چیزوں کو. تو رب اپنے دعوے میں سچا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ ہم نے بچپن میں ایک محاورہ پڑھا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. روحانیت میں غلط ہو جاتا ہے، روحانیت اسے نہیں مانتی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. روحانیت یہ کہتی کہ خواہش ایجاد کی ماں ہے. اس میں تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور خواہش ایجاد کی ماں ہے. جن لوگوں نے بھی بزوں میں خود ایجادات کی ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایجادات ان کے مطلب کی تھی ہی نہیں. تو ایک خواہش پیدا ہوئی دل میں، اس پر کام شروع کیا اور رفتہ رفتہ انسان وہاں تک جا پہنچا جہاں اس نے بڑی بڑی چیزیں لے آیا، اور اس سے پوری نوع انسان فائدہ اٹھاتی ہے. یہ جو ایجاد کی بات میں کر رہا تھا کہ ایجاد نہیں دریافت ہے، اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی اس وقت. سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے ایلائیڈ فورسز کو ناک چنے چبوائے ہوئے تھے، اور ایلائیڈ فورسز اسی چکر میں رہتی تھی کہ کس طرح سے جرمنی کی قوت کو ہم ختم کر دیں تاکہ نقصانات ہمارے کم ہو جائیں اور جرمنی جلدی شکست کھا جائے. انفارچونیٹلی اس انجینئر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے ایک بوم ایجاد کیا جس کا نام اس نے ٹال بوائے رکھا. وہ یہ آئیڈیا دے رہا تھا منسٹری آف ڈیفینس کو برطانیہ میں کہ اگر جرمنی کے ہم ڈیمز کو ہٹ کر دیں تو جہاں اس کے ڈیمز تھے ڈاؤن سٹریم میں ان کی جرمنی کے انڈسٹریل شہر تھے، تو وہ ڈیم کا پانی ان شہروں کو بہا کر لے جائے گا، جرمنی کی انڈسٹریل بیس ختم ہو جائے گی ساری، تو یوں جرمنی ہتھیار ڈال دے گا. تو ٹال بوائے اس نے اس اینگل سے دریافت کیا کہ اس کو ڈیم کی والز پھاڑنے کے لیے کام، تو تجربات سے اس نے ورک آؤٹ کیا کہ اگر اس بوم کو ہم ڈیم کی وال کے بالکل ساتھ 35 فٹ کی ہائٹ سے پھینکیں تو یہ دیوار کی جڑ میں جا کے پھٹ جائے گا اور اس سے وہ ڈیم کی وال اڑ جائے گی. और इतना बड़ा काम तो उसने कर लिया कि ऐसा एक्सप्लोसिव ले आया, उस टाइप का बम उसने ईजाद कर लिया। लेकिन फंस कहां गया कि उड़ते हुए जहाज में 35 फुट की हाइट कैसे मैयर होगी, क्योंकि जो उसका जहाज का एल्टीट्यूड मीटर है जिसे लिखा होता है उस मीटर पर ऑल्ट ALT, वो तो अबव सी लेवल बताएगा आपको। तो उस अल्टीमीटर से तो मैयर नहीं किया जा सकेगा। उसकी समझ में कुछ आया नहीं कि करे क्या। अब इतना बड़ा काम कर लिया था लेकिन अटका हुआ था उसी बात पर कि 35 फुट की हाइट कैसे गिनी जाएगी कि पानी से हम 35 फुट ऊपर हैं। इसी असना में उसकी गाड़ी में कोई खराबी वाकई हुई तो वो टेक्नीशियन के पास गैराज में ले गया कि मेरी गाड़ी को ठीक कर दें। तो उस टेक्नीशियन ने उससे पूछा कि तुमने वो बॉम्ब दरियाफ्त किया था उसका क्या हुआ। तो उसने कहा वॉर मिनिस्ट्री ने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन जो वॉर मिनिस्ट्री ने मुझे टास्क दिया वो ये है कि जहाज की 35 फुट की हाइट मेजर करने का तरीका निकालो, और वो अभी तक मैं नहीं कर पा रहा। तो अनपढ़ मैकेनिक था कार का, उसने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये मैं अभी हल कर देता हूं तुम्हारा मसला। तो उसने उसी इंजीनियर की गाड़ी जो रिपेयर के लिए गई थी उसको दीवार से 35 फुट के फासले पर खड़ा किया और उसके हेडलाइट्स एडजस्ट करने शुरू किए। तो दोनों साइड की हेडलाइट्स जहां एक हो गई, उसका अक्स दीवार पर एक बना बजाय दो के, उसने ये 35 फीट है। तो एक लैंप जहाज की नोज में लगा दो और एक टेल में, और उनकी एडजस्टमेंट ऐसे कर लो, उसे साइंसी जुबान में जीरो करना कहते हैं, कि इसे जीरो इस एंगल से कर दो कि ठीक 35 फीट पर इन दोनों लाइट्स का अक्ष एक हो जाए, तो पायलट को पता चल जाएगा कि 35 फीट पर है पानी से। अब आप देखिए कि जिस आदमी ने इतनी बड़ी दरियाफ्त कर ली कि नई टाइप का एक एक्सप्लोसिव डेवलप किया, उसके बाद उसको नई टाइप के बॉम्ब में की शक्ल दे दी और बड़ा इफेक्टिव, वो फंस वहां गया कि 35 फुट की हाइट कैसे वर्कआउट करेगा। ये रब है कि रब ताला ने ये जो कायनात चला रहा है रब ताला, मैं इसीलिए कहा करता हूं कि कायनात जिग्सा पजल है, जिसे बच्चों के लिए जिग्सा पजल बनते हैं, उसके यहां हजारों छोटे 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 और बड़े टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को वो मिलाकर बच्चा रखता जाता है, एक शक्ल बन जाती है। तो रब ताला ने कायनात जिग्सा पजल के सूरत में बनाई है। इसका छोटे से छोटा कंपोनेंट बड़े से बड़ा कंपोनेंट ना तो इंडिपेंडेंटली रह सकता है ना उसके बगैर काम चल सकता है, इंटरडिपेंडेंट है। तमाम पीसीज अपनी अपनी जगह जाएंगे तो वो शक्ल बनेगी, एक पीस भी अपनी जगह नहीं होगा तो शक्ल नहीं बन पाएगी। तो रब ताला इस कायनात को इतने डेलिकेट बैलेंस पर चलाता है कि जिस तरह हम वो जिग्सा पजल को अपनी जगह प्लेस करके एक शक्ल दे देते हैं। एक इंसान की खामी दूसरे इंसान की स्ट्रेंथ है। जो सरमायादार है उसको अल्लाह ने सरमाया दे कि एक स्ट्रेंथ उसको दे दी है, लेकिन उसके पास एक्सपर्टीज नहीं होगी तो वो एक आदमी को हायर करने पर मजबूर होगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हायर कर लूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर कर लूं, मैं अकाउंट्स का आदमी हायर करूं। तो अकाउंट्स के आदमी के पास अकाउंटेंसी की एक्सपर्टीज तो है ना, उसके पास पैसा है और ना उसके पास अलूम की दूसरे डिसिप्लिन्स हैं। इंजीनियर के पास उसे एक पर्टिकुलर फील्ड में तो स्किल मौजूद है लेकिन बाकी फील्ड्स के अंदर स्किल नहीं है, वो मजबूर है दूसरों पर डिपेंडेंट। तो यूं एक दूसरे के डिपेंडेंस पैदा करके अल्लाह ताला ने ये कायनात चला रखी है। तो एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, एक इंसान में सारी खूबियां नहीं है, एक इंसान में सारे टैलेंट नहीं है, एक की कमी को दूसरा इंसान पूरा कर रहा है। यूं ये कायनात चल रही है। इसलिए कहा जाता है कि انسان کوئی بھی ناکارا نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کا ایک جواز ہے، ایک فائدہ ہے، ہر چیز کی اپنی ایک یوٹیلیٹی ہے، کوئی بے فائدہ چیز نہیں ہے رب کی کائنات میں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی کلیم اگر ذرا سا گہرائی میں ہم جائیں گے تو اس کا ہر کلیم درست دکھائی دیتا ہے، بات صرف یہ ہے کہ اس میں اتر جایا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ دور مت جائیے، یہ جو پھلوں کے اوپر چھلکا ہوتا ہے ان میں سے اکثریت بہت زبردست قسم کی اینٹی سیپٹک کوالٹیز کی مالک ہے۔ شروع شروع میں جب دعا کا سلسلہ شروع ہوا میرا تو بڑے مزے کا جواب آتا تھا جس سے میں سر سے پاؤں تک ہل جایا کرتا، خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ یہ میں اگر بتا دوں گا بندہ مر جائے گا، اس لیے کہ جو دنیاوی علم ہے وہ تو سپورٹ ہی نہیں کرتا تھا اسے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک اور کام بھی دیکھا کہ جب کوئی بیمار آیا اس کے لیے دعا کی تو دعا کا جواب آیا کہ اگر یہ چیز کھا لے تو ٹھیک ہو جائے گا، ہو جاتے تھے ٹھیک لوگ۔ لیکن یہ کبھی یاد نہیں رہا کہ کس بیماری کے لیے کیا جواب آیا تھا، کیا علاج آیا تھا، وہ بھول گیا اس وقت۔ اللہ ایسا نظام اس نے قائم کر رکھا ہے کہ بھول جاتا تھا۔ لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ کئی ایک بیماریوں کے جواب میں دعا کا جواب آیا کہ جو مالٹے پر چھلکا ہے اس کا رس سالن پہ ڈال کے استعمال کرے ٹھیک ہو جائے گا، اور بندے ٹھیک ہو گئے۔ چاول بوائل ہم کرتے ہیں، بوائل کرنے کے بعد خواتین جو پانی بہا دیتی ہیں، کئی بیماریوں کے لیے یہ جواب آ گیا کہ اس سے بولو کہ وہ چاولوں کا بوائل چاولوں کا پانی پی لے ٹھیک ہو جائے۔ تو حیرت یہ ہوتی تھی کہ وہ چیزیں جن کو ہم بالکل بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں اس کا علاج کتنی بیماریوں کے لیے رکھا ہے اللہ نے۔ ایک اور جواب بڑا حیران کن دیکھا میں نے، اب یہ یاد نہیں کون سی بیماری تھی جس کے جواب میں یہ آیا کئی بار، کہ موتی کے پھول سونگ لے تین بار ٹھیک ہو جائے گا، فریش پھول۔ ایک دو بار شاید گلاب کے پھول کا آیا کہ یہ سنگلے ٹھیک ہو جائے گا، ہو گیا بندے ٹھیک۔ اسے سب سے زیادہ حیران کن جواب وہ تھا کہ شروع شروع میں کہ کوئی صاحب بلڈ پریشر کے مریض آئے، دعا کی کہ اللہ تیرا یہ بندہ آیا ہے میرے پاس ایک آس لے کے، مہربانی فرما اسے مایوس نہ لوٹا، اس کی بیماری کا علاج کر دے۔ تو جواب آیا کہ اس کو ایک چٹکی نمک کھلا دو۔ اب وہ چٹکی نمک دنیاوی علم یہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے زہر ہے جس کو اتنا بلڈ پریشر ہے، لیکن وہ نمک سے ٹھیک ہو گیا بندہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔ وہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو تجربہ ہوا دعا کے سیشنز میں مجھے کہ ایسی ایسی چیزیں جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بیکار ہیں، ایک اور بڑا حیرت انگیز علاج جو چند بار آیا کچھ بیماریوں کے لیے، جھولا جو ہم جھولتے ہیں جسے پنجابی میں پینگ کہتے ہیں، یہ جھول لے ٹھیک ہو جائے گا بندہ، وہ ہو گئے ٹھیک۔ اوبیسٹی کا علاج پینگ جھولنا ہے، جھولا۔ یہ اوبیسٹی کی بیماری جاتی رہتی اس سے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کوئی علاج بنتا ہی نہیں ہے، کسی دنیاوی علم میں وہ فٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی صحت عطا فرماتا ہے۔ तो इन चीजों को जब आदमी देखता है तो दावे की बात हो रही थी कि रब का कोई दावा झूठा नहीं है, उसके सारे दावे सच हैं। फर्क यह है कि हम एक बार आजमा लें उन चीजों को, देख लें। फकीर लोग बुरे से बुरे आदमी को भी सीने से लगाते हैं, बल्कि उल्टा है, नेक लोगों के साथ तो थोड़े हार्श हो जाते हैं, उसे भगा देंगे उन्हें। खुद मैंने अपने मुर्शिद साहब को भगाते देखा है ऐसे लोगों को। लेकिन अगर कोई मुझ जैसा गुनहगार चला गया, चोर डाकू बदमाश, तो मुझ जैसे आदमी को फौरन सीने से लगा लेंगे फकीर। ये नहीं कि उन्हें बुरों से कोई ज्यादा प्यार होता, बात यह है कि वो किसी इंसान को बुरा समझते ही नहीं। फकीरों का तो कहना यह है कि हर इंसान अच्छा है, सिर्फ उसने एक आध कोई बुरी आदत अपना ली है। तो हम उन्हें कहते हैं कि लोग बुरे हैं, लोग बुरे नहीं हैं। वो जो आदत उन्होंने पिक कर ली है, एक आध वो बुरी हैं। तो अंग्रेजी में उसका मतरादिफ बाद में मिला, जो फकीर लोग एटीट्यूड इख्तियार किए हुए हैं। आदत बुरी है, इंसान बुरा नहीं है। तो बुरी आदत से नफरत करो, इंसान से नफरत ना करो। फकीर लोग यूं बुरों को गले से लगाते हैं। वो खुद मुझे अपने बारे में समझ नहीं आती थी कि मेरे मुर्शिद साहब इतना अजीज क्यों रखते हैं। वो जब ये किस्से देखे कि ये फकीर लोग औलिया कराम बुरे लोगों को सीने से लगाते हैं, तो जो मुझे सीने से लगाया तो वजह समझ आ गई कि शायद दुनिया का बदतरीन शख्स हूं मैं, तो मेरे मुर्शिद ने मुझे गले से लगाए रखा, भरपूर प्यार दिया कि शायद मैं सीधा हो जाऊं। वो और बात है कि मैं टेढ़ा इतना था कि सीधा ना हो सका कभी। हम लोग एक अजीबोगरीब रवैया रखते हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि आप तो भले लोग हैं। मेरा रवैया ये होता है कि मैं बिला सोचे समझे एक फतवा जारी कर देता हूं कि फला आदमी तो शराबी है। फकीर कभी ऐसी बात नहीं कहता। फकीरों को मैंने ये कहते सुना कि बेचारे से गलती हो गई, हालात ने मजबूर कर दिया, तो वो सोबत की वजह से ड्रिंक करने लगा है, लेकिन ठीक हो जाएगा, इंसान अच्छा है, वो ठीक हो जाएगा। ये रवैया है। वक्त ने साबित ये किया कि वो औलिया अकराम का ये रवैया असल में सुन्नत रब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है कि रब बुरों को धुतकारता नहीं कभी, उनको बड़ा अजीज रखता है। अगर कभी ये देखना हो कि रब किस तरह बुरों को अजीज रखता है, किसी बुरे आदमी को आप नफरत से धुतकार दीजिए और देखिए कि परवरदिगार आपको किस तरह से और कहां सजा देता है। बहुत सेंसिटिव है अपनी मखलूक के बारे में रब, कतन बर्दाश्त नहीं करता कि उसके किसी बुरे बंदे को भी कोई बुरा कह दे, इतना ज्यादा प्यार करता है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि उसके प्यार और मोहब्बत का अंदाजा इस बात से इंसान कर ले कि जो उसे मानते नहीं वो उनको भी नवाजता है, उन्हें भी पालता है। उसने शिर्क से बड़ी शिद्दत से मना किया, इस गुनाह को माफ नहीं करता शिर्क को। तवक्त के इंसान तौबा करके मुसलमान ना हो जाए, कलमा ना पढ़ ले, उसकी वहदानियत का कायल ना हो जाए, वो गवाही ना दे दे वहदानियत की। लेकिन वही मुशरिक जो शिर्क कर रहा है, वो बुत जिसको रब का वो शरीक ठहरा रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ के बैठा है और मिन्नत समाजत उस बुत की कर रहा है, बेजान बुत की जो कुछ करने के की सलाहियत ही नहीं रखता। दुआ वो اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانے والی چیز کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے، لیکن دعا قبول رب کر رہا ہے اور عطا رب کر رہا ہے، یہ ہے اس کا پیار۔ تو ہم اگر رب تعالی کی ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں تو ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے پیار کرنے لگیں گے۔ وہ رب جو اتنا مہربان اور اتنا دیالو ہے، وہ تو پیار کرنے کے لائق ہے، اس سے خوفزدہ ہو کے دور بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہ خوف کہ وہ معاذ اللہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی میرے ہاتھ تو لگے میں اسے فوراً جہنم میں پھینکوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ لوگ، مجھ جیسے لوگ جو گناہوں میں پوری طرح ڈوب گئے ہیں، وہ بھی کسی طرح سے ایک بار مجھ سے معافی مانگ لیں تو میں انہیں معاف کر دوں۔ وہ اسی انتظار میں رہتا ہے۔ ایک صاحب نے کیا خوب بات کہی کہ رب تعالی کی عنایات ہم پر بے پناہ ہیں، اور ایک عنایت اتنی بڑی ہے اس کی جو اس نے ہم پر کی کہ جو کام وہ خود کرتا ہے وہ ہمیں بھی سونپ دیا، اپنا کام ہمیں بھی کرنے کی اجازت دے دی کہ لو تم بھی وہی کام کر لو جو کام میں کرتا ہوں۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، ہم کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ یہ اتنی بڑی عنایت ہے رب کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یشرع المخلوقات ہونے کا ایک سب سے بڑا واضح ثبوت ہے کہ رب تعالی نے ہمیں وہی کام کرنے کی اجازت دے دی جو وہ خود کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس نے ہمیں وہ کام کرنے کی اجازت دی ہے جو کام وہ خود کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی عنایت ہے اس کی، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وہ درست کہتا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے، آپ جس طرح بھی اسے کہنا چاہیں۔ اب دو منٹ باقی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدھ سوال کا جواب میں دیتا جاؤں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ ترتیب کیا ہوتی ہے، کیا پہلے بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے یا رب بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے؟ بندگی کس پر فرض ہے انسان پر؟ پیدا رب نے اپنی عبادت کے لیے کس کو کیا؟ انسان اور جنات کو۔ تو جو کام ہمارے ذمے ہے ہم پہلے کریں گے۔ رب نے تو اپنا کام کر دیا کہ ہماری تخلیق کر دی اشرف المخلوقات کی صورت میں اور دنیا میں بھیج دیا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ اب پہلے ہمیں اس کی بندگی اختیار کرنا ہوگی، ہمیں رب کی طرف قدم بڑھانا ہوگا، پھر وہ بڑھائے گا قدم۔ ہم ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں گے کہ ہمارا ہاتھ تھام لے، اور وہ پھر ہمارا ہاتھ تھامے گا۔ تو ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لے۔ ایک کسی صاحب نے تین سوال دیے ہیں کہ قرآن مجید کے مندرجہ ذیل آیات کیا اس امر کی ترجمانی کرتی ہیں کہ کوئی مسلمان اگر مقدر نہ ہو تو دین کی حدود سے باہر نکل جائے یا اس کا لحاظ کرنے کا مکلف نہیں رہتا؟ پہلا، اللہ کسی متنفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب یہ سوال قطن میں اپنی نالائکی کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا۔ سوال یقین بہت اونچا ہوگا جو میری ذہنی سطح سے بلند ہو گیا، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالی نے اگر ہمیں ایک اطلاع دی ہے قرآن پاک میں یہ آیت دے کر کہ اللہ تعالیٰ کسی ذی نفس پر اس کی قدرت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو یہ پھر کیسے ہوگا کہ کسی ذی نفس کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ اللہ لاد دے، اور وہ جب بوجھ بڑھ جائے تو پھر وہ دین کے حدود سے باہر نکل جائے. جب اللہ خود اطلاع دے رہا ہے ہمیں کہ میں کسی ذی نفس کی برداشت سے زیادہ، اس کی قوت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو اس سے بوجھ کیسے ڈالے گا زیادہ؟ انسان دین سے ہی باہر چلا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا بڑا پابند ہے، بڑا سچا ہے، وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا. تو اگر اس نے یہ ہمیں اطلاع بھی دی اور وعدہ بھی کیا کہ میں کسی ذی نفس پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ ڈالے گا ہی نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی کمائیگی کی وجہ سے اس بوجھ کو یہ سمجھنے لگیں کہ ہماری استطاعت سے باہر ہو گیا ہے. وہ ہمارے سمجھنے کا فرق ہے، رب تعالیٰ نہیں ڈالے گا بوجھ ہمیں. دوسری آیت بھی وہی ہے کہ ہمارے شخص پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. وہ تو یہ تینوں اصل میں وہ آیات انہوں نے کوٹ کی ہیں ایک ہی سلسلے میں. جلدی جلدی سے کوئی غیر ملک سے آئی ہوئی ای میل ہے، اس کا عرض کر دوں کہ پاکستان میں پوچھا کہ از دیٹ اوکے ٹو ڈو اے پیپر میرج اینڈ گیٹ اے ویزا اینڈ پاسپورٹ آف کنٹری از آر ارننگ. کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ ول آر ارننگ بی حلال بیکاز دا ویزا وی گیٹ از بائی ناٹ ایکچوئل میرج دا گرل. شاید انگریزی کسی وجہ سے وہ ٹائپ ہونے میں غلطی ہوئی ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ول آر ارننگ بی حلال بیکاز دی ویزا وی گیٹ از ناٹ تھرو دی فیکچوئل میرج. اب ایک بڑی سمپل سیدھی سادہ سی بات ہے اسلام میں. اسلام کسی بھی صورت اور کسی بھی حالات میں کسی دوسرے انسان کو، مسلمان نہیں، انسان کو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب، دین، عقیدے سے ہو، اسے دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا. اور ایک بات اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی بیان کر دی، ہر وہ آمدنی جس کی بنیاد دھوکہ ہے، ہر وہ آمدنی جس کی بنیاد جھوٹ ہے، وہ جائز نہیں ہے. شاید میں نے یہیں کسی نشست میں ایک بات عرض کی تھی کہ دوسرے لوگ صرف پابند ہیں ایک ہی قانون کے، لیکن مسلمان پر دو قانون لاگو ہو جاتے ہیں. مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دو قوانین کی پابندی کرے پوری طرح. ایک لا آف اللہ جو دین کی صورت میں آیا ہے ہمارے پاس، اور دوسرا لا آف دی لینڈ، جس ملک میں مسلمان بستا ہے اس ملک کے قوانین کی پابندی ہم پر فرض ہو جاتی ہے. صرف وہاں جا کے ہم اس سے آزاد کر دیے جاتے ہیں جہاں اس ملک کے قانون اللہ کے قوانین سے ٹکرانے لگے، وہاں ہم آزاد ہیں. اگر کسی ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، وہاں ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے. لیکن ادروائز ہم پابند ہیں کہ لا آف دی لینڈ کی پابندی کریں، ہر وہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے قانون کی پابندی مسلمان پر فرض ہے. یہ جو کام ہم کرتے ہیں کہ ہم کسی بچی کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ پیپر میرج کر لیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے، بلکہ کانٹریکٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ تم ہماری بیوی نہیں ہو، ہم صرف یہ ویزا لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم اس ملک کے قانون کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ دہی سے حاصل کی ہوئی آمدنی کبھی جائز نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ ویزا بھی جائز نہیں ہے جو ہم نے دھوکے سے لیا ہے, وہ آمدنی بھی جائز نہیں جو ہم نے دھوکے سے کی ہے, صرف اس لیے کہ ہمیں کسی ملک کا ویزا مل جائے. دیکھیے اس کا ایک اور پہلو ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روزی کمانے کے لیے دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم ویزا دھوکے سے ہی لے سکتے ہیں, ویسے وہ نہیں ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے. کیا ہمارا رب اس پہ قادر نہیں کہ ہمیں ہر جگہ رزق فراہم کر دے؟ یقین ہے. کیا یہ اس کا وعدہ نہیں ہے کہ میں ہر زی روح کو پالتا ہوں؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تم یورپ میں جا کے رہو تو میں تمہیں پالوں گا, اگر تم پاکستان میں رہے تو میں نہیں پالوں گا. وہ تو رب العالمین ہے, یہ تو ایک عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں, تمام عالموں کا رب ہوں, میں پالنے والا ہوں. تو کہیں بھی ہم جا کے رہیں, وہ ہمارا رب اس کا رب ہے, وہ پالے گا. فرق یہ ہے کہ ہم پرندے سے سبق سیکھ لیں, یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ انسان نے خود کچھ نہیں کیا, قدرت ہی سے سیکھ کر آگے چیزیں بڑھائی ہیں. تو ہم توکل پرندے سے کیوں نہ سیکھ لیں کہ پرندہ اگلے وقت کی فکر نہیں کرتا, اس کو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ میرا رب جس نے اس وقت کھانے کو دیا وہ کل بھی دے گا. تو ہم اگر وہ ایمان لے آئیں اپنے اندر جو پرندے کا ہے کہ جس رب نے آج تک پالا ہے وہ کل بھی پالے گا, تو پھر ہمیں ایسے کام کرنے ہی نہیں ہوں گے. مسلمان اگر بن کے ایک مثال قائم کر دیں, میں کسی پروگرام میں, ٹی وی کا کوئی پروگرام تھا, مجھے یاد نہیں تھا کون سے چینل پر تھا, تو وہاں میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ہم نے وہ وقت دیکھا ہے آج سے 30-35 سال پہلے, بلکہ شاید اس سے بھی ذرا زیادہ, کہ انگلینڈ میں نیا نیا وہ قانون بنا تھا کہ ایٹ رینڈم سرچ پولیس کر سکتی ہے کسی کو روک کے, وہ تو وہ لوگ 5% سرچ کیا کرتے تھے. تو یہ حال میں نے خود دیکھا ہے, ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جب پولیس روکتی ہے کسی کو کہ میں آپ کو سرچ کرنا چاہتا ہوں, تو سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ شراب کی مقدار ناپنے کے لیے وہ آپ کا سانس کا ٹیسٹ لیتے ہیں. تو میٹر ہوتا ہے, مجھے اس کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم, کہ اس میں بلو کیجئے آپ زور سے, تو اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک حد سے آگے شراب پی ہوئی ہے یا حد کے اندر ہے. تو وہ زمانہ ہم نے خود دیکھا کہ اگر پولیس آفیسر نے روکا کہ میں آپ کو سرچ کرنا چاہتا ہوں, اور آپ نے پلٹ کے کہا کہ, اور وہ جو ہی وہ میٹر آپ کو دیتا کہ اس میں بلو کریں, تو آپ اسے کہہ دیں کہ ول آفیسر آئی ایم مسلم, تو وہ دو قدم پیچھے ہو جائے گا, سوری سر کہہ کے جائیے. ہم نے یہ ہوتے دیکھا ہے کہ وہ کرسچن پولیس آفیسر سوچ ہی نہیں سکتا کہ مسلمان شراب پیتا ہوگا, تو احترام کرتا ہے مسلمان کا. جو ہی آپ نے کہا کہ سوری آفیسر آئی ایم مسلم, تو ایک دم سے وہ آپ کو کہہ کے پلیز جائیے. رفتہ رفتہ ہم نے یہ حال بھی دیکھا ہے کہ آپ پولیس آفیسر سے کہہ دیں کہ آئی ایم مسلم, تو وہ کہتا کہ تم ادھر آ جاؤ تو میں تمہیں خاص طور پہ سرچ کروں گا. تو مسلمان کا کردار اگر اس طرح کا ہو جائے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ مسلمان ہے, نہ تو یہ جھوٹ بولے گا, نہ یہ دھوکا دے گا, نہ یہ کوئی غلط بیانی کرے گا, نہ یہ قانون کی کہیں خلاف ورزی کر رہا ہوگا, تو وہ صرف یہ سن کر کہ میں مسلمان ہوں آپ سے کہہ کے آپ جائیے. لیکن جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے قانون کو ڈوج دینے لگتے ہیں, تو رفتہ رفتہ ہماری پوزیشن خراب ہو جاتی ہے. یہ رسک جو آج آیا ہے کل چھن جائے گا. لیکن جو مسلمان امہ کو ڈیمیج ہو جائے گا وہ کبھی ریپیئر نہیں ہوگا. I'm sorry آخر پر یہ تلخ بات ہو گئی لیکن سچائی یہی ہے. تو اگلی اتوار انشاءاللہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی. السلام علیکم.